وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین, پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, خبروں کے بلٹن کے ساتھ تہا شمیم حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ایران میں صدارتی الیکشن کے لیے امیدواروں کی انتخابی مہم, دوسرے ٹی وی مباحثے میں امیدواروں کے درمیان بحث و مباحثہ. ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری, 4 مئی سے اب تک 21 بار قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. بیت المقدس میں صہیونیوں کا اشتعال انگیز پرچم ریلی کا منصوبہ, فلسطینی گروہوں کا انتباہ اور ہر سازش کے مقابلے کے لیے آمادگی کا اعلان. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. ایران میں صدارتی الیکشن کے لیے امیدواروں کی انتخابی مہم جاری ہے. اس دوران منگل کو دوسرا ٹی وی مناظرہ منعقد ہوا, جس کے دوران سیشن میں نامزد صدارتی امیدواروں نے اپنے اپنے پروگراموں پر روشنی ڈالی. 13ویں صدارتی انتخابات میں نامزد امیدوار سید امیر حسین قاضی زادہ ہاشمی نے دوسرے ٹی وی مباحثے میں اپنی بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ ملکی معیشت کو جہاں ان باؤنڈ ہونا چاہیے وہیں اسے آؤٹ باؤنڈ بھی ہونا چاہیے, اور اسی کو ریزسٹنس اکانومی یا استقامتی معیشت کہتے ہیں. ایک اور صدارتی امیدوار محسن رضائی نے اپنی بحث کا نچوڑ یہ پیش کیا کہ اصلاحات کا عمل طاقت کے ایوانوں سے شروع ہونا چاہیے اور ہم اسی منصوبے کو لے کر چلیں گے, اور اقدام اور تبدیلی ہماری حکومت کا نعرہ ہے. صدارتی امیدوار محسن مہر علی زادہ نے کہا کہ ہمیں دانش مندانہ فیصلوں کے ذریعے انتخابات میں عوام کی شرکت کا تناسب بڑھانا ہوگا. ایک اور صدارتی امیدوار سید ابراہیم رئیسی نے اپنی بحث سمیٹتے ہوئے کہا کہ ہمیں مسائل کو بڑے کینوس کے بجائے انہیں جغرافیائی طور پر تقسیم کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس علاقے میں کیا مشکلات پائی جاتی ہیں اور ان کے حل کے لیے کس قسم کے اقدامات اور توانائی کی ضرورت ہے. صدارتی امیدوار سعید جلیلی نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے مسائل کو صحیح طور پر سمجھنے, ان کا مناسب حل اور جواب تلاش کرنے میں صدر کا کردار انتہائی اہم ہے. ایک اور صدارتی امیدوار علی رضا زاکانی نے دوسرے مباحثے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے نوجوانوں سے متعلق مسائل کے حل پر زور دیا اور ملک گیر انٹرنس ٹیسٹ, روزگار, گھر اور شادی جیسی مشکلات کے حل کا وعدہ کیا. 13ویں صدارتی انتخابات میں شریک ایک اور امیدوار عبد الناصر ہمتی نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ تمام مسائل اور مشکلات کو اقتصادی معاملات کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. دریاسنا صدارتی امیدوار سید ابراہیم رئیسی نے دوسرے ٹی وی مباحثے کے اختتام پر نیوز ایجنسی ایران پریس کو انٹرویو دیتے ہوئے خارجہ پالیسی کے نظریات پر روشنی ڈالی. انہوں نے کہا کہ ایران کی کوئی بھی حکومت کسی معاہدے پر دستخط کرتی ہے تو آئندہ آنے والی حکومتوں کو اس کا احترام کرنا ہوگا اور اسے آگے بڑھانا ہوگا. نامزد صدارتی امیدوار عبد الناصر ہمتی نے دوسرے ٹی وی مباحثے کے اختتام پر کیپٹل مارکیٹ سے متعلق نیوز ایجنسی ایران پریس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس شعبے میں بنیادی تبدیلیاں لانے کا ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ کیپٹل مارکیٹ ملک کی اقتصادی ضروریات کے بڑے حصے کو پورا کر سکتی ہے. ایک اور صدارتی امیدوار محسن رضائی نے ایران پریس کے نامہ نگار کے ایک سوال کے جواب میں گفتگو کرتے ہوئے ایکشن اور تبدیلی کو اپنی حکومت کا سلوگن قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت اپنی اقتصادی پالیسی میں افریقی ملکوں پر زیادہ توجہ دے گی کیونکہ امریکہ اور یورپ کے بعد بیرون ملک مقیم ایرانیوں کی زیادہ تعداد افریقہ میں رہتی ہے. انہوں نے کہا کہ افریقی ملکوں میں قدرتی ذخائر اور مشترکہ سرمایہ کاری کی گنجائشیں بہت ہیں. ہندوستان میں بدھ کو ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. ہندوستانی ذرائع کے مطابق ملک کے 4 بڑے میٹرو شہروں میں بدھ کو 21ویں بار پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں 25 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا. دہلی میں بدھ کو پیٹرول 95.56 روپے اور ڈیزل 86.47 روپے فی لیٹر پر فروخت ہوا. ممبئی میں پیٹرول 24 پیسے کے اضافے کے ساتھ 101.76 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 27 پیسے کے اضافے کے ساتھ 93.85 روپے فی لیٹر. چنئی میں پیٹرول 23 پیسے کے اضافے کے ساتھ 96.94 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 15 پیسے کے اضافے کے ساتھ 91.15 روپے فی لیٹر, اور کولکاتہ میں پیٹرول 24 پیسے کے اضافے کے ساتھ 95.52 روپے اور ڈیزل 25 پیسے کے اضافے کے ساتھ 89.32 روپے فی لیٹر فروخت ہوا. یاد رہے کہ ہندوستان میں گزشتہ 4 مئی سے پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں 21 بار اضافہ کیا گیا جبکہ 16 دن قیمتیں اپنی جگہ برقرار رہیں۔ کورونا سے یومیہ متاثرین اور اموات کی تعداد کے لحاظ سے ہندوستان دنیا میں بدستور پہلے نمبر پر چل رہا ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 92,596 نئے مریضوں اور 2,219 نئی اموات کا اندراج کیا گیا۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 162,664 کورونا کے مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 2,90,79,069 ہو گئی، جن میں سے 3,53,528 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 12,31,415 افراد زیر علاج ہیں اور 2,75,04,126 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ ہندوستان کے صنعتی شہر ممبئی میں مانسون کی پہلی بارش سے معمول کی زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ممبئی سمیت ریاست مہاراشٹر کے متعلق میں مانسون کی پہلی بارش شروع ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ممبئی اور اس کے نواحی علاقوں میں بدھ کو صبح 9 بجے سے 10 بجے کے درمیان گھن گرج اور چمک کے ساتھ مانسون کی پہلی بارش شروع ہوئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ممبئی میں لگاتار 5 گھنٹے تک بارش کا سلسلہ پوری شدت کے ساتھ جاری رہا، جس کی وجہ سے ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ رپورٹوں کے مطابق ممبئی کے بہت سے علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا اور کئی لائنوں پر لوکل ٹرین سروس معطل ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے قومی کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 1,118 افراد متاثر ہوئے اور 77 افراد موت سے ہمکنار ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 2,244 افراد شفایاب ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 9,36,131 ہے، جن میں سے 21,453 ہلاک اور 8,69,691 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 44,987 ہے، جن میں سے 3,024 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ بیت المقدس کے عوامی گروہوں نے جمعرات کو مسجد الاقصی پر صہیونیوں کی یلغار کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ العربی الجدید کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی مخالفت کے باوجود شہر بیت المقدس اور مسجد الاقصی کے اطراف میں پرچم ریلی نکالنے پر انتہا پسند صہیونیوں کے اصرار کے ساتھ ہی بیت المقدس کے نوجوانوں اور عوامی گروہوں نے پورے فلسطین میں ہائی الرٹ جاری کرتے ہوئے صہیونیوں کی سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل آمادگی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں مسجد الاقصی کے متولی عمر الکسوانی نے صہیونی آبادکاروں کے فیصلے کے بارے میں کہا کہ اگر کچھ ہوا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، خاص طور سے ایسی حالت میں جب اس یلغار اور حملے کے لیے اکسانے والے انتہا پسند یہودی ہیں۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مسجد الاقصی کی حفاظت و پاسداری کرنا تولیت کی ذمہ داری ہے، تمام فلسطینیوں کو تولیت سے اپنے رابطے برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی حکومت کے پولیس کی جانب سے شہر بیت المقدس میں پرچم ریلی منسوخ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیے جانے کے ساتھ ہی امریکی حکومت نے بھی صہیونی وزیر جنگ کو پرچم ریلی نکالے جانے کے انجام کے بابت خبردار کیا ہے، لیکن انتہا پسند صہیونی گروہ مسجد الاقصی کے باب العمود کے سامنے جمعرات کو پرچم ریلی نکالے جانے پر اڑے ہوئے ہیں۔ دراصل امریکہ میں فلسطینی عوام کے حامی 100 سے زیادہ گروہوں کے اتحاد نے وائٹ ہاؤس کے حکام سے صہیونیوں کے ساتھ اسلحہ جاتی معاہدے منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں فلسطینی عوام اور امن کے حامی گروہوں نے ایک بیان میں امریکی صدر جو بائیڈن سے مطالبہ کیا کہ صہیونی حکومت کو گائیڈڈ بم فروخت کرنے کے 735 ملین ڈالر کے معاہدے کو جلد سے جلد منسوخ کر دے۔ اس بیان میں زور دے کر کہا گیا کہ فلسطینی عوام کے خلاف حالیہ جنگ میں صہیونی حکومت کے ساتھ بائیڈن حکومت کے تعاون سے بخوبی واضح ہو گیا کہ اس ملک کے حکام عالمی سطح پر اخلاقی زوال کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وائٹ ہاؤس صہیونیوں کی جانب سے فلسطینیوں کے انسانی حقوق کی پامالی کی کھلی حمایت کرتا ہے۔ اس سے قبل بھی امریکہ کے اہم ترین پالیسی سازوں اور اہم شخصیات نے ایک بیان جاری کر کے واشنگٹن سے مظلوم فلسطینی عوام کے قتل عام میں تل ابیب کی حمایت بند کیے جانے کا مطالبہ کیا تھا۔ صہیونی فوج نے بیت المقدس کے بعض علاقوں پر حملہ کر کے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجوں نے بدھ کو بیت المقدس کے سلوان علاقے پر حملہ کیا۔ صہیونی فوجوں نے اس حملے میں آنسو گیس کے گولے استعمال کیے اور گولیاں فائر کیں۔ عین شاہدی نے بتایا کہ صہیونی فوجوں نے اس موقع پر ہونے والی جھڑپوں میں کئی فلسطینیوں کو وجہ بتائے بغیر گرفتار کر لیا ہے۔ غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کی جنگ 12 دن کے بعد 21 مئی کو بند ہو گئی، تاہم فلسطینیوں کے خلاف اس کے جرائم کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ مجھے بدستور امید ہے کہ ہم ایک ساتھ مسجد الاقصی میں نماز ادا کریں گے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے المنار ٹی وی کے یوم تاسیس کی مناسبت سے اپنے خطاب میں کہا کہ بیت المقدس اور مسجد الاقصی کا مسئلہ تمام مسلم امہ کا مسئلہ ہے، اور فلسطینی بیت المقدس کی حمایت کے لیے پرعزم ہے اور مسلم امہ کو ان کی حمایت کرنا چاہیے۔ سید حسن نصر اللہ نے ایک بار پھر یمن سے متعلق خبروں اور اس ملک پر سعودی عرب کے حملوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یمن کے خلاف امریکہ اور سعودی عرب کی جارحیتیں ناکام ہو چکی ہیں اور وہ اب اس ملک سے عزت بچا کر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پہلے ہی دن سے ملت یمن کی صلاحیتوں اور ان کی کامیابی کا یقین ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ امریکہ یمن کے خلاف جنگ ختم کرنے کا ڈھونگ کر رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ جنگ کو ختم اور محاصرے کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ یمن میں متحدہ عرب امارات سے وابستہ فوجیوں نے اپنے خلاف عدن کے عوام کے مظاہروں پر رد عمل میں مظاہرین پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں کئی مظاہرین زخمی ہو گئے۔ المیادین ٹی وی کے مطابق جنوبی یمن کے شہر عدن میں مظاہرے اس وقت شروع ہوئے جب متحدہ عرب امارات سے وابستہ جنوبی عبوری کونسل نے یمن کے سرکردہ رہنما فؤاد الخلیدی کو گرفتار کر لیا۔ الخلیدی کی گرفتاری کے بعد شہر عدن کے عوام سڑکوں پر نکل آئے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کرنے لگے۔ متحدہ عرب امارات سے وابستہ جارح فوجیوں نے عدن کے مختلف علاقوں بالخصوص التواہی محلے میں مظاہرین پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں کئی مظاہرین زخمی ہو گئے۔ یہ ایسی حالت میں کہ جنوبی یمن کے اکثر شہری اپنے ملک میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی غاصبانہ موجودگی کے مخالف ہیں اور انہوں نے ان دونوں ملکوں کے خلاف بارہا مظاہرے کیے ہیں۔ شام کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے دمشق پر صہیونی حکومت کے میزائل حملے کو ناکام بنا دیا۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے اعلان کیا کہ شام کے فضائی دفاعی سسٹم نے صہیونی فوج کے کئی میزائلوں کو تباہ کرتے ہوئے دمشق پر صہیونی حکومت کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ میزائل اسرائیلی جنگی طیاروں نے فائر کیے تھے۔ صہیونی حکومت دہشت گردوں کی حمایت و مدد کے لیے شام کی بنیادی تنصیبات اور فوجی مراکز کو نشانہ بناتی ہے۔ سعودی عرب، امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے علاقے کا توازن صہیونی حکومت کے حق میں تبدیل کرنے کے لیے 2011 میں دہشت گردوں کی مدد سے شام میں بحران کھڑا کیا ہے۔ شام کی فوج نے اسلامی جمہوری ایران کی مشاورتی مدد اور روسی فضائیہ کی حمایت سے اس ملک سے داعش دہشت گردوں کی بساط لپیٹ دی ہے، جبکہ دوسرے دہشت گرد بھی بہت جلد ہی ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اسرائیل کو شام میں دہشت گردوں کی مکمل شکست سے سخت تشویش لاحق ہے۔ ایران کی والی بال ٹیم نیشنز لیگ 2021 کے تیسرے سیشن میں آج امریکہ کا مقابلہ ایران کی والی بال ٹیم نیشنز لیگ 2021 کے تیسرے سیشن میں آج امریکہ کا مقابلہ کرے گی۔ نیشنز لیگ 2021 کے تیسرے سیشن میں ایران اور امریکہ کی والی بال ٹیموں کے درمیان یہ میچ تہران کے وقت مطابق آج رات 8:30 بجے کھیلا جائے گا۔ ایران کی قومی والی بال ٹیم نے نیشنز لیگ 2021 کے پہلے اور دوسرے سیشن میں ہالینڈ، کینیڈا، اٹلی اور بلغاریہ کو شکست دی تھی، جبکہ جاپان اور روس کے مقابلے میں اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران کی قومی والی بال ٹیم جمعرات اور جمعے کو سربیا اور جرمنی کے خلاف میدان میں اترے گی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور حسب معمول اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ جی، نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، ایران میں انتخابات کی، صدارتی انتخابات کی گہما گہمی ہے، اور گزشتہ روز صدارتی امیدواروں کے درمیان دوسرا مباحثہ یا مناظرہ جو ہے وہ ہوا، اور ایک خاص دلچسپی ہم نے ایرانی عوام میں ان مباحثوں کے حوالے سے دیکھی بھی ہے۔ اس انتخابی صورتحال پر جو ہے جو اثرات پڑیں گے عوام پر ڈائریکٹ اس مباحثوں کے اور ان گفتگو کے وہ کس قسم کے ہیں؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایران کے اندر جو نظام ہے وہ صدارتی الیکشن کے عنوان سے ہے، اور یہاں پہ صدر ڈائریکٹ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے۔
جی بالکل۔
لہٰذا ظاہر ہے پوری کی پوری توجہ جو ہے وہ اس الیکشن پہ عوام کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی جیسے اگر پارلیمانی ہو تو وہ پارلیمنٹ کے جو اراکین ہیں ان کے انتخاب میں، اراکین اسمبلی کے انتخاب پہ توجہ رہتی ہے، لیکن چونکہ ایک فرد کو انہوں نے انتخاب کرنا ہے اور ایک فرد نے ہی آئندہ صدارت کا عہدہ جو ہے وہ سنبھالنا ہے، تو ایک دلچسپی، ایک فطری امر ہے۔ اور یوں بھی ایران کے اندر چونکہ نظام سے اور اپنے انقلاب سے انہیں ایک خاص عقیدت، محبت اور ایک سیاسی، اگر اس نگاہ سے دیکھیں تو ایک خاص لگاؤ ہے، تو اس بنیاد پہ ظاہر ہے عوام کی کوشش ہوتی ہے کہ اس الیکشن میں بھرپور حصہ لیں۔ ہم ماضی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو ٹرن آؤٹ ایران میں رہا ہے وہ بڑے بڑے جمہوری ملکوں میں، جہاں پہ سینکڑوں سال سے جمہوریت ہے، وہاں پہ بھی عوام اتنی بڑی تعداد میں
ووٹ دینے
نہیں نکلتے جتنے یہاں پہ ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ نظام سے محبت بھی ہے، اور پھر لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں شریک ہوں۔
یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتخابات ایرانی عوام میں رج بس گئے ہیں،
جی جی،
اور ایک دن کی بھی اس میں جو ہے وہ تاخیر، جی کسی جی بھی انتخابات میں۔
ماضی میں دیکھیں کئی بڑے سخت ایام گزرے ہیں، جنگ گزری، 8 سال جنگ رہی ہے، پھر اور مختلف طرح کے مسائل رہے ہیں، لیکن الیکشن کے عنوان سے بڑی ریگولرٹی رہی ہے، بڑی باقاعدگی کے ساتھ مقررہ تاریخوں کے اندر، چاہے وہ پارلیمنٹ کے الیکشنز ہوں، چاہے وہ پریزیڈینشیل الیکشن ہوں، چاہے شورا کے یعنی بلدیاتی الیکشن ہوں، تو ہر سطح کے انتخابات میں بہرحال جو ایک باقاعدگی ہے اور ایک
تسلسل
ہے وہ ایک خوش آئند بھی ہے، اور اس سے یہ کہ عوام کے اندر خود یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک شعور بلند ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس میں خود حصہ لیا اور ہمارے ووٹوں سے، ہماری رائے سے فلانا مثلا جو ہے وہ اس عہدے اور منصب تک پہنچے۔
جی،
تو اس دفعہ بھی ظاہر ہے وہ گہما گہمی اس انداز سے تو نہیں ہو سکی کہ جیسے عوام اجتماعات کرتے ہیں، کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، پھر
بڑے بڑے جلسے
کرتے ہیں، پھر پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ریلیز نکالی جاتی ہیں، انتخابی مہم چلتی ہے، فلاں فلاں۔ اس دفعہ کرونا منوس وائرس کی وجہ سے بہرحال وہ گہما گہمی تو ہمیں سڑکوں پہ نظر نہیں آتی، روڈز پہ، میدانوں میں، کھیل کے اس میں جیسے کہتے ہیں جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری دلچسپی سیمنٹ کے جو ہے وہ میڈیا میں آ گئی ہے، اور اس میڈیا کو بھی بڑا اچھے انداز سے مینیج کیا ہے انہوں نے۔ یعنی اس میں بھی مثلاً اب ہمارے سامعین یقیناً اس سے آشنا ہے کہ 7 امیدوار ہیں، اب 7 امیدوار جو ہیں اس میں مختلف طرح کے لوگ ہیں، یعنی اگر ہم تھوڑا سا اوپنلی بات کریں تو بعض مضبوط ان کے پیچھے گروہ ہیں، بعض بالکل وہ اپنی ذاتی صلاحیت اور ذاتی استعداد کی بنیاد پہ وہ سامنے آیا ہے، بعض کو کوئی اور ایڈوانٹیج ہے، لیکن جب وہ میڈیا کے اندر آتے ہیں تو میڈیا کی جو پالیسی بنائی گئی ہے کہ سب کو ایکول ٹائم دیا جائے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو وہ زیادہ خرید لے گا وقت اور زیادہ میڈیا پہ مثلاً اپنے آپ کو پروموٹ کرے گا، نہیں، جو چونکہ میڈیا سرکاری ہے اور اس سرکاری میڈیا کے اندر سب کے لیے باقاعدہ یعنی سیکنڈز کے حساب سے ٹائم جو ہے وہ مینج کیا گیا ہے، اور پھر سب کو بلا کے پہلے وہ پورا انہیں سمجھایا گیا کینڈیڈیٹس کو کہ یہ آپ نے قومی سطح کا جو میڈیا ہے، البتہ اس میں جو صوبائی یا علاقائی جو چینلز ہیں ان کا بھی ایک اپنا پروگرام ہے، ریڈیو کے اپنے پروگرام ہیں، یعنی یہ ریڈیو اور ٹی وی دونوں پہ جو کمپین چل رہی ہے انتخابی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امیدوار اپنے پروگرام پیش کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا خوبصورت میں سمجھتا ہوں۔ البتہ یہاں پہ تھوڑا سا اپنے سامعین کے لیے، یقیناً سامعین بھی ہمارے آشنا ہیں، کہ یہ جو مناظروں یا مباحثوں کا سلسلہ ہے باقی ممالک میں بھی ہے،
جی،
یعنی یہ صرف نہیں ہے کہ ایران میں ہے، امریکہ کے اندر ہوتا ہے، برطانیہ، فرانس، کوریا، یہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں، بلکہ ارجنٹائن کے بارے میں تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ کمپلسری ہے، یعنی اس میں اگر کوئی مثلاً بعض ایسا ہے کہ وہ کینڈیڈیٹس کہتے ہیں نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم وقت خرید کے آئیں جہاں پہ پرائیویٹ چینلز،
جی،
لیکن ارجنٹائن کے اندر کمپلسری ہے کہ آپ نے اتنے گھنٹے آ کے اپنے پروگرام کو عوام الناس کے سامنے پیش کرنا، تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوری روایت سمجھ لیں، اور ایران کا جو ایک اپنا سسٹم ہے اس کے اندر بھی ایک اس کی ایک جسے کہتے ہیں ایک تسلسل ہے کہ ہر بار جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کو خود ٹی وی پہ آ کے مواقع دیے جاتے ہیں کہ وہ خود ڈائریکٹ عوام سے, چونکہ جلسہ جلوسوں میں تو آپ کے وہ حامی بیشتر آتے ہیں
جی.
اور وہی آپ کی شرکت اس میں ہوتی ہے اور وہی آپ کا پروگرام سنتے ہیں, لیکن ٹی وی میڈیا چونکہ ہر گھر کے ڈرائنگ روم میں ہے, ہر گھر کے اندر موجود ہے, تو آپ اپنی آواز یعنی کینڈیڈیٹ اپنی آواز جو ہے وہ وہاں تک بھی آسانی سے پہنچا سکتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب, یہ جو مباحثے ہو رہے ہیں ان میں کن موضوعات کو مثلا مورد بحث قرار دیا جا رہا ہے اور عوام کی دلچسپی کن موضوعات میں زیادہ ہے؟
دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا تجزیہ ہے کہ جن موضوعات پہ دو, چونکہ ابھی تک دو مناظرے ہو چکے ہیں,
جی
دو مباحثے ہو چکے ہیں, ان دونوں مباحثوں کے اندر جن موضوعات کو زیادہ جس پہ بحث مباحثہ رہی ہے وہ ایک تو معیشت ہے.
جی
اقتصاد کے عنوان سے بڑا زور و شور سے تمام کینڈیڈیٹس نے اپنے پروگرام جو ہیں وہ بیان کیے ہیں. اسی طرح فارن پالیسی کے عنوان سے خارجہ سیاست کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے مختلف جگہوں پہ. ایک اور جو ایران کا اس وقت بڑا ایک بیسک اور حیاتی مسئلہ ہے وہ عالمی جوہری معاہدہ ہے جو 5+1 تھا اور امریکہ کے نکل جانے سے 4+1 ممالک کے درمیان جو ہے ابھی تک ایک لٹکا ہوا مسئلہ ہے, اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں نتھی کر دی گئی ہیں کہ اگر سینکشنز ختم ہوتی ہیں, اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں, ناکام ہوتے ہیں, اس کے یہ اثرات ہوتے ہیں. تو ہر کینڈیڈیٹ کوشش کر رہا ہے کہ وہ عالمی ایٹمی معاہدے کے بارے میں بھی اپنی رائے دے کہ میری یہ پالیسی ہوگی اس معاہدے. اس کے علاوہ جو ایک کچھ عام موضوعات ہیں جو دنیا بھر میں ہمیشہ برننگ ایشوز رہتے ہیں, وہ مثلا بے روزگاری کا مسئلہ ہے کہ ان امپلائمنٹ ظاہر ہے جیسے دنیا میں دوسرے ممالک میں ایران میں بھی بڑھی ہے, اور سینکشنز کے بھی جو کچھ اثرات ہیں اس کے کچھ بے روزگاری پہ بھی یقیناً اثرات پڑے ہوں گے. تو بے روزگاری کے لیے بھی اب مختلف کینڈیڈیٹس اپنا پروگرام اس میں پیش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے یہ پروگرام لے کے آئیں گے اور اس کی روشنی میں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تو ایک بے روزگاری ہے, افراط زر ایک اور بڑا مسئلہ ہے, نوجوانوں کے مسائل ہیں, اور جس کو ہم ہاؤسنگ کہیں, مکان, رہائش اور نئے کالونیز بنانا اور نئی نسل کے لیے بالخصوص نئے شادی شدہ جوڑوں کے لیے جو ہے وہ مکانوں کی کمی ہے, بہرحال اگر ہے تو وہ بہت مہنگے ہیں. تو ہر کینڈیڈیٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ یوتھ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ بھی اپنا پلان کرے کہ میں 1 ملین 2 ملین اتنے جو ہے وہ گھر بناؤں گا جس سے نئے جو فیملیز ہیں وہ آباد ہو سکیں گی. تو یہ بھی ایک بڑا برننگ ایشو ہے اس کے اندر. ایک اور جو ہے کہ وہ اکثر کینڈیڈیٹ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ موجودہ بعض اقتصادی مسائل کی وجہ سے جو طبقاتی سسٹم بنتا جا رہا ہے ایران کے اندر, اس کو وہ توڑیں گے کہ وہ چاہے باہر کی سازش ہے چاہے اندر کی خامیاں ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ایک طبقاتی ایک امیر امیر تر ہو رہا ہے, غریب غریب تر ہو رہا ہے. تو تمام کینڈیڈیٹس نے تقریباً اس بنیادی ایشو پہ اپنی بات ضرور کی ہے کہ ہم اس کو اس انداز سے لے کے جائیں گے آئندہ, یعنی سب کا دعویٰ ہے کہ یہ جو طبقاتی فرق ہے یہ جو ہے اس میں. اس طرح ہیلتھ کے پروگرام کے عنوان سے اکثر کینڈیڈیٹس نے جو ہے اس پہ بات کی ہے کہ ہم ہیلتھ کے لیے یہ پروگرام رکھتے ہیں, چونکہ ہیلتھ ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے, اور اگرچہ ایران کے اندر ایک بہت اچھا سسٹم موجود ہے پہلے سے اور اس کو بعض ممالک فالو بھی کرتے ہیں کہ ایران نے اپنا جو میڈیکل کا اور ہیلتھ ایڈ کا جو سسٹم رکھا ہوا ہے, ہیلتھ کیئر کا جو سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر اس کو مزید امپروو کرنے کے لیے بھی تمام کینڈیڈیٹس نے اپنے اپنے پروگرام پیش کیے ہیں. اسی طرح آبادی کے عنوان سے, پاپولیشن کے عنوان سے بھی مختلف کینڈیڈیٹس کی اپنی اپنی آرا تھی ہیں اس میں کہ ہم نے آبادی کو کیسے مینج کرنا ہے, چونکہ یہاں پہ دو طرح کے سوال اٹھتے ہیں کہ آبادی پہ کنٹرول کرنا ہے یا آبادی کو مینج کرنا ہے, یا آبادی کے لیے جو وسائل موجود ہیں ان وسائل کو اور آبادی کے درمیان جو تناسب ہے اس کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے. اسی طرح اساتذہ اور ملازمین کے مسائل پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اکثر کینڈیڈیٹس نے ان موضوعات پہ بھی بات کی ہے. البتہ ایک یہ ہے کہ چونکہ اسلامی جمہوریہ ایران ہے اور یہاں پہ دینی اور ثقافتی اور سماجی امور پہ بھی خصوصی توجہ ہوتی ہے, اور کوئی بھی کینڈیڈیٹ ان موضوعات کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ وہ اس کا ثقافت کے بارے میں آئندہ کیا پلان ہے, جو سماجی یہاں پہ مشکلات ہیں, جو سماجی چیلنج اس وقت درپیش ہیں ان کے لیے اس نے کیا کرنا ہے. پھر خواتین کے عنوان سے, نوجوانوں کے عنوان سے, وہ جسے کہتے ہیں نا ایک سے بڑھ کر دوسرا جو ہے اپنے پروگرام کو پیش کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مثلا خواتین ووٹس جو ہیں وہ اس کے اس میں آئیں, جوانوں کی بات کر کے وہ جوانوں کے ووٹ لیتے ہیں. اسی طرح ایک اور موضوع اقلیتوں کا مسئلہ بھی ہے, اس کو بھی بعض کینڈیڈیٹس نے زیر بحث لایا ہے تاکہ اقلیتوں کے ووٹ. بنیادی طور پہ وہ تمام برننگ ایشو, وہ تمام چیلنج, وہ تمام سہولیات کے جو ایک عام شہری چاہتا ہے, اس کا ایک پلان جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کوشش کر رہا ہے کہ اپنے ان مباحثوں کے اندر پیش کرے. پھر یہ ایک دلچسپ انداز سے سوالات, مثلا کل کے جو مباحثہ تھا 7 سوال اس میں بنیادی طور پہ ہر کینڈیڈیٹ سے پوچھے جاتے تھے, اور ہر کینڈیڈیٹ ان 7 سوالوں کا مثلا جواب دیتا تھا, اور اس جواب پہ جہاں وہ اپنا موقع بیان کرتا تھا دوسرے کو موقع دیا جاتا تھا کہ اس پہ اعتراض بھی کرے کہ آیا یہ ممکن بھی ہے, یہ ایسے انتخابی وعدہ ہی نہ ہو. چونکہ بلند بانگ وعدے کیے جاتے ہیں, دعوے کیے جاتے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, تو دوسرا کینڈیڈیٹ اس پہ پھر اعتراض بھی کرتا ہے کہ یہ تم نے کہا کہ میں 10 ملین گھر بناؤں گا تو یہ کیسے بنائیں گے, کیا ممکن ہے یا نہیں بنے. تو اس سے بھی عوامی شعور بھی اس میں اضافہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ مباحثے ہیں اس کے جو بڑے فوائد ہیں میں اس میں یہ کہ ایک تو معاشرے میں دلچسپی بڑھتی ہے
بے شک ایسا ہی
انتخابات کے عنوان سے. پھر امیدواروں کی صلاحیتوں کا انداز ہوتا ہے کہ وہ کیا پروگرام پیش کر رہا ہے, کس انداز سے. پھر معاشرے میں موجود جو مسائل ہیں وہ بھی نکل کے سامنے آتے ہیں کہ یہ بڑے مسائل ہیں اور اس کا یہ حل ہے. مثلا کون سے چیلنج ہیں, کون سے مواقع ہیں, کون سے موانع ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام شہریوں کی ایک تربیت کا بھی, ایک سیاسی تربیت, سیاسی شعور کو پختہ کرنے کا بھی ایک اچھا ذریعہ ہے. اب یہ اور بھی ابھی مباحثے ہونے تو اور چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی, تو اگر ہمیں موقع ملا تو اپنے سامنے
حتماً انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے گفتگو کریں گے. اور بین الاقوامی سطح پر جو ایک خاص نگاہ ایران کے انتخابات کے حوالے سے, انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے. اب وقت ہوا ہے سیاسی تبصرے کا. کینیڈا میں ایک مسلمان خاندان کے قتل پر مذمتوں کا سلسلہ جاری ہے اور اسے اسلاموفوبیا کا شاخصانہ قرار دیا جا رہا ہے. کینیڈا کے صوبے انٹاریو میں کے شہر لندن میں اتوار کی شام کینیڈین شہری نے سڑک عبور کرنے والے ایک پاکستانی نژاد مسلم خاندان کو جان بوجھ کر اپنے ٹرک کے نیچے رون ڈالا. اس حملے میں مذکورہ خاندان کے 4 افراد جاں بحق اور ایک 9 سالہ بچہ شدید زخمی ہوا ہے. کینیڈا کے وزیر اعظم نے اس حملے کو دہشت گردانہ کارروائی قرار دیا ہے. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ملک میں سرگرم دائیں بازو کے انتہا پسند گروہوں کے خلاف کارروائی کریں گے. کینیڈین وزیر اعظم نے ایسے عالم میں اس واقعے کو دہشت گردی قرار دیا ہے کہ یہ واقعہ ایک مسلمان خاندان کے خلاف انجام پایا ہے اور اسلاموفوبیا کی بدترین مثال ہے. کینیڈا کے میڈیا کے مطابق اس وحشیانہ حملے کا ذمہ دار ایک 20 سالہ کینیڈین شہری ناتھانیل ویمن ہے, جس نے مذہبی جذبات کے تحت ایک مسلمان خاندان کو جان بوجھ کر حملے کا نشانہ بنایا. حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ قتل کی اس کارروائی کی پہلے سے منصوبہ بندی کی گئی تھی. اس حملے کو کینیڈا میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے تشدد کی کارروائی قرار دیا گیا ہے. کینیڈا کی مسلم کمیونٹی کے ادارے این سی او اے ایم کے مطابق 2015 سے 2019 تک مسلمانوں کے خلاف 300 حملے کیے گئے ہیں, جس میں 30 سے زائد واقعات میں شدید جسمانی تشدد روا رکھا گیا ہے. ان واقعات میں 2017 میں ایک مسجد میں ہونے والا واقعہ بھی ہے جس میں 6 نمازی جاں بحق ہوئے تھے. حقیقت میں مغرب من جملہ کینیڈا میں اسلاموفوبیا کی کارروائیاں روز بروز نیا رخ اختیار کیے جا رہی ہیں, اور اس میں اسلام اور مسلمین کے خلاف نفرت و تشدد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ان کارروائیوں کے پیچھے سیاسی, سماجی اور تشہیراتی عناصر محسوس کیے جا رہے ہیں. یورپی معاشروں میں اسلاموفوبیا منصوبہ بندی اور بغیر منصوبہ بندی دونوں طریقوں سے بڑھ رہا ہے. اسلام کا چہرہ بگاڑ کر اور اسلامی تعلیمات میں تحریف کر کے عام شہریوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے. سامعین, یہ تھا ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ, اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے.